أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود بيجي محمد وآل محمد. قال حسين بن علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأريد أن أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. تذکرہ عاشورہ، ماجرہ کربلا، یاد حسین ابن علی، یاد حفاظت دین، یاد قربانی بے مثال، یاد تحریک حسینی و زینبی. خداوند متعال کا شکر ہے کہ خداوند متعال نے سید الشہداء کا غم منانے کی حرارت دلوں کے اندر رکھی. خداوند متعال کا شکر ہے کہ خداوند متعال نے ان نسلوں کے اندر پیدا کیا جن نسلوں میں سینہ بسینہ محبت حسین چلتی چلی آ رہی ہے. خداوند متعال کا شکر ہے ایسی مائیں نصیب ہوئیں کہ جن ماؤں نے اپنے دودھ میں کربلا و عاشورہ اپنے بچوں کو پلائی. آج فرش عزا پر آ کر بیٹھنا بارگاہ حسینی میں یہ ادب و تعظیم انسان کے لیے مقام شکر ہے، یعنی ہدایت کے وہ چراغ، ہدایت کے وہ نور، ہدایت خصوصی و ہدایت حسینی، ہدایت عاشورائی کا ایک مقام و عاشورائی ہدایت کی فرصت فرش اعضا ہے. مختلف ہدایت کے سرچشمے دین مبین اسلام کے اندر موجود ہیں. کسی نے رسول اللہ سے ہدایت لی، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، لیکن آپ دیکھیں کہ ہدایت کے اس سرچشمے سے منسلک ہونے کے باوجود بھی بعض قرآن سے ہدایت نہیں لے سکے. بعض نے قرآن سے ہدایت لی، ناطے کے قرآن سے ہدایت نہیں لے سکے. یہ توفیقات ہیں، یہ مراحل ہیں، یہ درجے ہیں توفیقات کے. بعض نے ناطے کے قرآن سے بھی ہدایت لی، علی سے بھی ہدایت لی، اولاد علی سے ہدایت نہیں لے سکے۔ ہدایت کے خاص دروازے ان کے لیے بند ہو گئے۔ خدا بند متعال نے ہدایت کا اس قدر نورانی دروازہ کربلا و عاشورا، معرفت کربلا و عاشورا کی صورت میں خاص مومنین کے لیے یہ توفیق ہوئی، کیا ادب یہ نسلیں بارگاہ محمد و آل محمد میں بجا لائی ہیں کہ یہ توفیق ملی۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ کتنی تکلیفوں کے باوجود بھی ان نسلوں نے اس غم کو نہیں بھلایا، اس غم کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، کیونکہ خود نبی اکرم کا فرمان ہے کہ قتل حسین میں ایک ایسی حرارت مومنین کے دلوں کے لیے موجود ہے کہ لن تبردا ابدا، کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ عاشورا و کربلا سے پہلے حرارت غم حسین کی یہ حقیقت بزبان رسول بیان ہوئی ہے۔ بس یہاں تک پہنچ جانے کا مقام انسان کے لیے ایک شکر یہ ہے کہ شکر لسانی بجا لائے، اور ایک شکر یہ ہے کہ اس معرفت کے سرچشمے سے ایسا استفادہ کرے کہ شکر عملی کے لیے بھی زمینہ فراہم ہو جائے۔ اس فرش عظیم توفیق خاص سے خداوند متعال میں سے ایک توفیق ہے جو اس نسل کو عطا ہوئی ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سید الشہداء چار مہینے چھ دن کے اوپر مشتمل اپنے قیام کا آغاز 27 رجب المرجب سے، مدینے سے یزید کی بیعت سے انکار کی صورت میں کرتے ہیں، اس کے بعد مکہ کا رخ کرتے ہیں، 3 شعبان المعظم کو مکہ معظمہ پہنچتے ہیں۔ راستے میں جہاں کہیں بھی کوئی کسان ملتا، کوئی پیشہور ملتا، کوئی کسی قبیلے کا فرد ملتا، قبیلے کے افراد کا مجموعہ ہوتا، السلام علیکم، درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ حجت الاسلام والمسلمین آغا ذیشان خداوند متعال سلامت رکھے، ان علماء کو تشریف فرما ہے، اب میرے لیے ایک استاد کے درجے پر فائز ہیں، اب وہ تشریف فرمائیں، میرے لیے بہت بڑی برکت ہے اہل محلہ کے لیے اس طرح کی شخصیات کہ ان کی اجازت سے سما خراشی کرتا چلوں گا۔ ہر جگہ ہر مرحلے کے اندر سید الشہداء کی یہ کوشش ہوتی کہ معرفت کا مرحلہ بخوبی انجام پایا جائے، کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ قیام کربلا و قیام عاشورا کی مقصد و ہدف کے بارے میں لا تعلق رہا، مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس قدر منفرد کاروان جس کا ظاہر اور باطن دونوں غیر معمولی تھا، جس کا مدینے سے نکلنا بھی غیر معمولی تھا، جس کا سفر کا انداز بھی غیر معمولی تھا، جس کے لشکر کے اندر افراد کا مجموعہ بھی غیر معمولی تھا۔ سید الشہداء کی لشکر کے اندر انتخاب اپنے خانوادے کا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کا یہ انتخاب غیر معمولی تھا۔ عجیب و غریب واقعہ مدینے میں پیش آیا، کتنے ہی راویوں نے نقل کیا کہ کس طرح یہ کاروان تیار ہوا، سب دیکھ رہے تھے۔ سید الشہداء معرفت کی نم کی کمی، سفر بھر راستے بھر جہاں موقع ملتا، البتہ یہ کلام سید الشہداء نے ہر شخص سے اس کے قد کے مطابق کیا ہے، جتنی بات جس کو بتانا مقصود ہوتا و ضرورت ہوتی اس سے اتنا ہی کلام کرتے، باقی بات اس سے نہیں کیا کرتے تھے۔ مثلا اسی مکہ سے جب باہر نکلے، عبداللہ ابن مطیع معروف شخصیت ہیں، تاریخ میں بھی ان کا واقعہ ہے، مختلف اتار چڑھاؤ ہیں ان کی شخصیت میں۔ کسان تھے، جب مکہ سے باہر نکلے، مدینہ سے باہر نکلے، مکہ کی جانب جا رہے تھے، عبداللہ ابن مطیع نے راستے میں اس کاروان کو دیکھا، سید الشہداء کے کاروان کو دیکھا، اندازہ بھی ہو گیا کہ خود امام کاروان میں موجود ہیں۔ یہ اپنی کھیتی باڑی کر رہا تھا اور اپنے کھیتوں میں ہی کام میں مصروف تھا۔ یہ روایت بھی بہت جزئیات کے ساتھ کتب روائی کے اندر نقل ہوئی ہے کہ اس نے دیکھتے ہی سید الشہداء کو متوجہ کیا کہ میں بھی کھیتوں میں موجود ہوں، یہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ اس کو یاد آ گیا، اس کی ایک مشکل تھی، یہاں کا پانی مناسب نہیں تھا کہ جو اس کی زراعت اور کھیتی باڑی کے کام آ سکتا ہوتا، اور اس کو نبی اکرم کے نواسوں کی یہ کرامت معلوم تھی کہ اگر انہوں نے اپنا لعاب دہن اس پانی کے اندر ڈال دیا تو عبداللہ بن مطیع کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ پس اس نے متوجہ کیا، سید الشہداء کاروان کو چھوڑ کے شخصاً اس کسان کے پاس، عبداللہ بن مطیع کے پاس تشریف لائے۔ جب یہاں پر پہنچے، اس نے اپنی رویداد بیان کی کہ کیسے میں نے زراعت شروع کی، اپنے کنواں دکھایا، پانی کی مشکل بھی عرض کی۔ روایت میں آیا کہ خود سید الشہداء نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے جو اس جاتے ہوئے کاروان کو روک کے آپ نے مجھے بلایا اور کہا۔ یہاں پہ راوی نے جتنا نقل کیا سید الشہداء نے اس کو نہیں بتایا۔ اس نے پوچھا بھی کہ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں، سید الشہداء نے کہا کہ مکے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس سے زیادہ بات عبداللہ بن مطیع سے سید الشہداء نے نہیں کی، اور پوچھا بھی آپ کی کیا حاجت ہے، علم غیب رکھتے ہیں، جانتے ہیں کیا حاجت ہے، پھر بھی پوچھا۔ پھر اس نے بتایا کہ کنویں کا پانی مناسب نہیں ہے، کھارا پانی ہے جو میری زراعت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سید الشہداء نے کہا پانی کا ڈول منگوایا، اس نے پانی کا ڈول ڈالا کنویں کے اندر، ڈول منگوایا۔ اب یہاں پہ روایت ہے کہ سید الشہداء نے اپنا لعاب دہن اس ڈول میں ڈالا یا پھر کنویں میں ڈالا، دونوں میں سے ایک کام انجام پایا۔ دونوں نے یہ منظر کنویں کے پاس جا کر دیکھا کہ جب پانی کنویں کے اندر ڈالا گیا تو اسی آن میں یہ پانی میٹھا بھی ہو گیا، اور اس یہ جو پانی کنویں کی تہ میں لگا ہوا تھا اس قدر اوپر آ گیا کہ چلو میں بھر کے سید الشہداء نے عبداللہ بن مطیع سے کہا کہ وہ جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ اور کافی عرصے تک اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ جن بزرگوں سے یہ واقعہ سنا تھا کہ خود یہ کنواں ایک زیارت کی طور پہ موجود تھا، آل سعود کے مشکلات سے پہلے یہ کنواں موجود تھا، اکثر مومنین جاتے تھے، تو وہاں پہ یہ چیز تھی کہ اس کنویں کا پانی، اس نے فقط پانی کھارا ہونے کی شکایت کی تھی کہ یہ پانی میٹھا نہیں ہے، پانی قلیل سے کثیر بھی ہوا اور پانی میٹھا بھی ہوا اس لعاب دہن سے، اور پانی اوپر آیا، یہ منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سید الشہداء نے اس کی حاجت پوری کر دی، اس نے سید الشہداء کے لیے دعائیں خیر دی، اور سید الشہداء نے اس کے لیے دعائیں خیر کی۔ سید الشہداء اپنے قافلے میں بیٹھے اور چلے گئے۔ یہ واقعہ اس لیے پیش کرتے ہیں، علماء بھی، اساتید نے بھی ہمیں پیش کیا، کہ سید الشہداء اپنی اس کاروان سمیت جس مقصد کے لیے جا رہے تھے، سید الشہداء نے کسی بھی ایسے شخص کو عاشورہ و کربلا کے لیے دعوت نہیں دی کہ جس کا شرعاً اس کاروان میں شامل ہونا واجب نہیں تھا، ضروری نہیں تھا۔ مثلاً سید الشہداء نے ایسے بیماروں کو نہیں بلایا، ایسے اپاہجوں کو نہیں بلایا، لیکن جہاں بلایا تو خواتین کو بھی بلایا اور علی اصغر کو بھی لے کر چلے۔ ایک عجیب داستان ہے عاشورہ کی۔ سید الشہداء نے کسی کو بھی یہ دعوت نہیں دی، کیونکہ معصوم ہیں، عبث ہے ایسا مطالبہ کسی شخص سے کہنا کہ جس مطالبے کا وہ اہل نہ ہو، عبث ہے سید الشہداء کا ایسے کو دعوت دینا۔ پس جس تک یہ مطالبہ پہنچا اور اس نے دعوت سید الشہداء نہیں سنی، ان پر کربلا و عاشورہ کے یزیدیت حاکم ظالم کے خلاف اس قیام میں شامل ہونا واجب تھا۔ اسے علم سیاست کے اندر اجتماعی واجب کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ایک اجتماعی واجب تھا جو ان سب کے اوپر واجب تھا. جہاں جہاں خطبے دیے, جہاں جہاں خط ارسال کیے, اور جس جس کو بنفس نفیس سید الشہداء نے دعوت دی, اور ایک مرتبہ کہا بھی کہ اگر تم اس کاروان میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو اس قدر دور چلے جاؤ مجھ سے کہ جو یہ صدا میں دعوت کی اس تحریک کے اندر تمہیں دے رہا ہوں تمہارے کان حسین کی آواز کو نہ سن سکے, اس قدر دور چلے جاؤ. پوچھو مولا کیوں؟ کہا کہ جس نے بھی اس حالت میں, اس قیام اور خروج میں میری دعوت کو سنا اور وہ نہ آیا, خداوند متعال کا شدید عذاب اس کے اوپر آئے گا. اس قدر دور چلے جاؤ کہ میری آواز نہ سن سکو. بہت تلخ باتیں سید الشہداء نے راستے میں کی. یا ایک دفعہ سید الشہداء کلام کرنا چاہتے تھے, بتانا چاہتے تھے, بولنا چاہتے تھے, تو سامنے مخاطبین جن کو مخاطب قرار دینا چاہتے تھے کہ اپنے قیام کا فلسفہ و مقصد اور ہدف بتائیں تاکہ یہ فقط ہمدردیاں دکھا کر واپس نہ چلے جائیں, تو روایت میں آیا کہ انہوں نے اپنی تلواروں سے اپنی ڈھالیں اس قدر شدت سے بجانا شروع کیں کہ سید الشہداء کی آواز دب گئی ان میں. لیکن جب موقع ملا تو یہ جملہ سید الشہداء نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو, کیونکہ تمہارے شکم میں لقمہ حرام ہے, تمہارے شکموں میں لقمہ حرام ہے. بس آپ دیکھیں یہاں سے ایک درس ملتا ہے. اگر کسی کے شکم کے اندر اس کی کوتاہی, لاپرواہی, غفلت, شرعی مسائل کو نہ جاننا, یا حدود الہی کا پاس نہ رکھنا, شرعی احکام کے مطابق زندگی کو نہ گزارنا, اگر لقمہ حرام شکم میں چلا گیا, معصوم امام کی بات سمجھ نہیں آتی, معصوم امام کی بات سمجھ نہیں آتی. سید الشہداء نے یہ علت بنائی جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک طرز زندگی حسینی بن گیا کہ اگر حسینی لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہو تو حسینی طرز کی زندگی گزارو. اسی لیے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا کہ کاروان حسین کے اندر 61 ہجری میں اگرچہ ہم شامل نہیں ہو سکے, اور ہم یہاں کہتے ہیں کہ اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں, جو ہم کہتے ہیں اس میں طرز حسینی پر آج کی کربلا میں عمل کیا جا سکتا ہے. اگرچہ 61 ہجری کے یزید کا مقابلہ 1440 ہجری میں نہیں کیا جا سکتا, لیکن 1440 ہجری میں طرز حسینی پر زندگی گزارتے ہوئے 1440 ہجری کے یزید کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. 1440 ہجری میں حسین کا ناصر طرز حسینی پر زندگی گزارتے ہوئے بنا جا سکتا ہے. آج کی کربلا میں نصرت حسینی کی پیاس بجھائی جا سکتی ہے. لیکن وہی مکمل عزاداری, مکمل مقصد شبیری کو سمجھنا, مکمل مقصد حسینی کو سمجھنا, تاکہ جب حسین لبیک مانگ رہے ہوں اسی آن میں الوداع کہہ کر بارگاہ حسینی سے نہ چلا جاؤں. عصر عاشور و شب عاشور و روز عاشور. سید الشہداء نے, آپ اس بات کی طرف توجہ چاہوں گا کہ توجہ کریں, سید الشہداء نے کس مقام کے اوپر یہ صدا بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, کس حالت میں تھے سید الشہداء؟ سید الشہداء اپنے زمانے کی ظالم حاکم اور حکومت کے مقابل میدان جنگ میں ساز و سامان جنگ کے ساتھ, لباس رزم میں میدان جنگ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا. اب میں لبیک کس میدان میں کہوں, اب لبیک کس میدان میں کہوں؟ آیا ہو سکتا ہے سید الشہداء کی کسی ظالم حاکم یزید کی بیعت سے انکار کے بعد اس سے جنگ کے دوران سید الشہداء نصرت مانگ رہے ہو اور میں نماز کی حالت میں کہوں لبیک یا حسین, اور میں ایک اور مستحب نماز پڑھوں, اس کے بعد ایک اور مستحب نماز پڑھوں, اور پھر سید الشہداء ابھی بھی میدان جنگ میں نصرت مانگ رہے ہوں, آیا میرا کام اچھا ہے یا برا ہے؟ نماز پڑھنا اچھا ہے, مقدس ہے. سید الشہداء کس میدان میں نصرت مانگ رکھے گئے اور میں لبیک کس میدان میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سید الشہداء کے اوپر آنسو بہانا آسان ہے، سید الشہداء کا پرسہ دینا آسان ہے، سید الشہداء کی عزاداری کرنا آسان ہے، سید الشہداء کا اس میدان میں جس میدان میں نصرت طلب کر رکھے گئے اس میدان میں لبیک یا حسین کہنا مشکل ہے۔ یہ آج کے عصر کا تقاضا ہے۔ بہت آسان مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ جہاں تک کا سفر عزاداری یاد سید الشہداء و درد عاشورہ کے اندر ہم نے اب تک طے کیا ہے، اس اصلی میدان سے کتنے فاصلے پر ہیں اور جس جگہ موجود ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج سید الشہداء کے اوپر گریہ کرنے والے عزادار سے زیادہ سید الشہداء کو کسی اور سے توقع نہیں ہے اس اصلی میدان میں پہنچنے کی۔ آمادہ ترین ناصر جس سے سید الشہداء کی امید ہے وہ فرش عزا پر آنے والا یہ عزادار ہے، امید حسین ابن علی، امید زینبی، یہ عزادار ہے۔ بس اس نے اپنے اس فاصلے کو کم کرنا ہے۔ بالکل اور سادہ آپ کے لیے عرض کرتا چلوں، مثلا کوئی شخص یہاں سے صدر جا رہا ہو کورنگی میں، اس کا کوئی دوست بھی رہتا ہو، اس کو یہاں سے صدر تک کا سفر کرنا ہو، لیکن خدا نہ خواستہ شارع فیصل پر اس کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے، حادثے سے دوچار ہو جائے، اور وہ اسی حادثے سے دوچار ہونے کے بعد مثلا موٹر سائیکل سے گرنے کے بعد اتنے ہوش میں ہو کہ موبائل نکال کر اپنے اس دوست کو جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، جس کو ابھی رخصت کر کے گئے کہ میں اپنے دفتر جا رہا ہوں، وہ اس کو فون کر کے بولے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اب وہ مسجد نماز کو ترک بھی کر دیں، نماز پڑھ لی مکمل کی، اس کو پتہ ہے کہ دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا شارع فیصل پہ، وہاں پر وہ مدد مانگ رکھا ہے، یہ دوست مثلا علم پر بھی چلا جائے اور علم پہ جا کے اپنے دوست کے لیے دعا بھی کرے، اور پھر دوبارہ اس دوست کی کال آ جائے کہے کہ میں نے تمہیں مدد کے لیے بلایا تھا، آیا تم ابھی تک مسجد میں موجود ہو؟ یہ کہے نہیں، میں نے مسجد کو چھوڑ کر میں ابھی علم کے پاس آیا ہوں اور علم پر تیرے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اب یہ دوست حق رکھتا ہے یا نہیں حق رکھتا کہ یہ پوچھے کہ میں نے تجھے کس میدان میں بلایا ہے؟ آیا تو علم پہ دعا کر کے مجھ تک پہنچ نہیں سکتا تھا؟ تیرا علم پہ جانا بہت بجا ہے کہ تو نے دعا کا فرض ادا کر دیا لیکن دوا والا مرحلہ ادا نہیں کیا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس مثال سے ہمیں یہاں سمجھ میں آئے گا کہ جہاں ہم موجود ہیں وہ جگہ بہت مناسب ہے سید الشہداء کی مدد کے لیے۔ جہاں ہم موجود ہیں، فرش عزا پر آنا، سید الشہداء کے لیے گریہ کرنا، عقیدت غم حسین کے اندر اپنی یہ حالت بنانا، لیکن یہ کافی نہیں ہے عزاداری کے لیے۔ سید الشہداء جس میدان میں ناصر مانگ رکھے ہیں اس میدان میں نصرت کی آمادگی کا مدرس فرش عزا ہے، اس میدان میں نصرت کے لیے تیاری کا مرحلہ فرش عزا کے اوپر طے ہوتا ہے۔ مناسب ترین درسگاہ نصرت حسینی کی فرش عزا پر طے پاتی ہے۔ اگر خطیب اس کا حق ادا کر رہا ہو، نوحاخواں اس کا حق ادا کر رہا ہو، ایسا نہ ہو پیشور خطیب کبھی بھی فرش عزا پر نصرت حسینی کے لیے تیار نہیں کرتا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جس خطیب کو مجلس کے بعد فقط اپنی فیس سے مطلب ہے، جب مجلس سے پہلے غم حسین میں آنسو بہانے میں معاوضے کا مطالبہ رکھتا ہو، یقین جان لیجئے یہ باور ہے اس بندے کا، بندے حقیر کا باور ہے عزاداران سید الشہداء۔ اس خطیب کے دل میں سید الشہداء کی نسبت اتنا درد بھی نہیں ہے جتنا آپ عزاداروں کے دلوں میں درد ہے۔ آپ کے دل میں اس سے زیادہ اعلیٰ درد سید الشہداء کے لیے، جو بھی ممبر حسینی پر آنے کا مطالبہ کرے معاوضے کا، کبھی بھی پیشاور نصرت حسینی کے لیے تیار نہیں کر سکتا۔ خطیب کا ایک ہی فریضہ عاشورہ و کربلا و قیام حسینی میں یہ ہے کہ وہ فریضہ سمجھتے ہوئے ممبر حسینی پر بیٹھے اور مخاطبین کا فرش عزا پر آنے والوں کا پہلا مطالبہ خطیب سے ہدایت حسینی ہے۔ اگرچہ یہ خطیب ان کو خوش کرے یا خوش نہ کرے، اگر حسینی طرز زندگی پر ہدایت کا سامان فراہم کر دے، یہ اس فرش عزا پر بیٹھنے والوں کا حقیقی مطالبہ خطیب حسینی سے ہونا چاہیے۔ حسینی طرز زندگی، زندگی کے بہت معمولی جزیات کے اندر، جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمیں درد حسینی اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں لانا پڑے گا۔ شادی بیاہ کے مسائل ہمیشہ والدین سے، اس وقت کا جو میڈیا ہے، اس وقت جو حالت ہے، بچوں کے ہاتھ میں جو ٹیبلٹس ہیں، موبائل فونز ہیں، انٹرنیٹ ہے، میڈیا کا فرعون اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے۔ بارہا میری والدین سے یہ گزارش ہوتی ہے، حسینی طرز زندگی پر اپنے اولادوں کی شادی کا سامان کریں۔ یہ جو کچھ ہم نے ابھی، یہ دونوں کام یقین باور کر لیجئے، یہ دونوں کام زندگی کے آسان ترین کام ہیں جسے ہم نے اپنی محنت اور زحمت اس میں ڈال کے ان دونوں کاموں کو مشکل بنا دیا ہے۔ ایک سید الشہداء کا غم بنانا، مجلس عزا برپا کرنا، اور ایک اپنے بچوں کی شادی و ازدواج کا سامان کرنا۔ خدا شاہد ہے، دین مبین اسلام کے معیارات کو اگر سامنے رکھیں، شادی کرنا زندگی کا آسان ترین کام ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر کلچرل معیارات بھی آ جائیں، اس کے اندر خاندان کی امیدیں بھی پوری کرنی ہوں، اس کے اندر آبائی معیارات بھی آ جائیں، اس کے اندر خاندان کو کچھ دکھانا بھی مطلوب ہو، اس کے اندر لڑکی والوں کے اوپر بوجھ ڈالنا بھی مطلوب ہو، اب یہ حسینی طرز زندگی پر ازدواج نہیں ہو رہا، یہ آبائی طرز زندگی پر ازدواج ہو رہا ہے۔ حسینی برکت اس ازدواج میں نہیں آتی جس ازدواج کا بوجھ لڑکی والوں کے اوپر ہو۔ یہ اس وقت جو جہیز کا مطالبہ اور جہیز کا اس قدر آمادگی کے دو دو سال، تین تین سال لڑکی والے بیچارے اپنی بچیوں کے لیے انتظار کرواتے ہیں، لڑکے والوں سے کہہ کے ہمیں 3 سال دے دیجئے، 2 سال دے دیجئے، یہ عزادار کا طرز زندگی نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، دین مبین اسلام میں یہ جہیز میں جو کچھ آمادہ ہو رہا ہے، اپنا دین سمجھیں، اپنے احکام سمجھیں، یہ تمام ذمہ داری لڑکے کی ہے۔ اپنے گھر کا نان و نفقہ اور گھر کے وسائل آمادہ کرنا، دین مبین اسلام نے اس کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے۔ اگر یہ سارا سامان ایک عورت اور ایک خاتون نے فراہم کرنا ہے تو تیری مردانگی کہاں گئی؟
اللہ
یا
اور ہمارے استاد محترم ایک جملہ بولتے ہیں کہ اب یہ سارا اپنے گھر کا سامان لڑکی والوں سے مطالبے کر کے جمع کرے گا، اور اس کے بعد پھر اسی بستر کے اوپر اس لڑکی کو ڈانٹے گا بھی۔ تیرا حق بنتا ہے، غیرت ایک مرد کی گوارا کرتی ہے، تیرے سارے گھر کا سامان تیری زوجہ کا ہے، مرد کا کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اب کتنا ہم نے تذکرہ امیر المومنین کیا، کتنا نبی اکرم کا تذکرہ، کتنا ازدواج امیر المومنین و سیدہ کا تذکرہ کیا کہ نبی اکرم نے امیر المومنین سے کہا کہ آپ بتائیں شادی کے لیے آپ کے پاس کیا اہتمام ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں مثلا سیدہ سے پوچھوں گا کہ وہ کتنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہا کہ آپ کے پاس کیا اہتمام ہے۔ اس قدر علی علی کرنے کے باوجود بھی بالکل الٹا کام کرنا، یہ آبائی طرز زندگی گزارنے کا نتیجہ اس کا قدر تاخیر۔ اور آپ دیکھیں اس وقت جوان ہمیشہ اپنے ان بچوں کے ہاتھ چومے، آج کے اس دور کے اندر جو بیٹا جو بیٹی اپنی سن ازدواج میں ماں باپ سے شادی کا مطالبہ کرے، کتنی الٹی ہو گئی ہماری تہذیب، کتنا الٹا ہو گیا ہمارا معاشرہ، کتنا الٹا ہو گیا ہمارا معیار۔ جو بچہ اپنے سن ازدواج میں ماں باپ سے شادی کا مطالبہ کر دے، ماں باپ کہتے ہیں کتنا بے حیا ہے، کیوں کتنا بے حیا ہے، باپ سے کہہ رہے ہیں میری شادی کر دو۔ لیکن میں ممبر حسینی پر بیٹھ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جو بچے سن ازدواج میں آپ سے شادی کا مطالبہ نہیں کر رہے، یقین جان لیجیے کہ یہ چاکلیٹ کہیں کھا رہے ہیں۔ یہ اشارہ کافی ہے. یہ چاکلیٹ، یہ بسکٹ، یہ کہیں سے کھا رکھے ہیں جس کی ضرورت اس سن میں موجود ہے اور یہ مطالبہ نہیں کر رکھے. اور جو اولاد اپنے والدین سے یہ مطالبہ کر رہی ہے، ان کے ہاتھ چومے، یہ پاکیزہ اولاد ہے، یہ آپ کی پاکیزہ اولاد ہے جو اس سن میں آپ سے مطالبہ کر رکھے گا. اور اگر ہم نے اس خصوصاً اس زمانے میں، آج سے 10 سال پہلے بھی شاید اتنی شدت نہیں ہوتی، آسان ترین بنائیں اپنی شادیوں کو، اپنے اگر فساد اور فحشا سے امام زمانہ کے منتظر جوانوں کو بچانا چاہتے ہیں، کہ درود بھیجو محمد و آل محمد، اگر اس جوان کی توانائیاں آج کے میڈیا کے فرعون کے فساد کا شکار ہو گئی ہیں، یہ توانائیاں کہاں وقت کے امام کے ظہور کا سامان کر سکیں گی. اس لیے ماں باپ سے خصوصی تقاضا ہے، اپنے آبائی، کلچرل اور خاندانی مطالبات کو کم کریں اور الہی بنیادوں کے اوپر شادی کریں. آسان ترین کام ازدواج ہے. آئمہ نے یہ کام عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا، ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. اور دوسرا، مجلس اعضا اس قدر کسی پیشاور کو بلا کے سید الشہداء کا ذکر کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بانی اعضا یہ پریشان ہو کہ اگر اس خطیب کو بلایا تو اس کی فیس کیسے ادا کروں گا، فلاں انجمن کو بلایا اس کا تقاضا کیسے پورا کروں گا. درد حسینی رکھنے والے خطبہ کو بلا کر حق کے ذکر سید الشہداء پورا کیا جا سکتا ہے. یہ آسان ترین کام ہے زندگی کے، کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں دینی معیارات کے اوپر اپنی زندگی کے امور کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. دوسرا مسئلہ یہی تعلیمی مسائل، یہی آپ دیکھیں کہ اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر کیا زیب دیتا ہے باب علم کا ماننے والا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم سے دور ہو، زیب دیتا ہے باب علم کا علم اٹھانے والا، باب علم کا نعرہ لگانے والا، باب علم کے نام پر جان قربان کرنے والا. جاہلیت کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. ہم اپنی اولادوں کو جاہل نہیں رکھ سکتے، ہم ان کو علم سے دور نہیں رکھ سکتے. ہر قیمت پر زیور علم سے آراستہ کرنا اپنے خانوادے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، جن لوگوں کی اپنی تجارت کے اندر، اپنے پیشے کے اندر، اپنی جاب کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ وہ جو خاندان میں میرے کزن، میرا بھائی، میرے دوست کا بیٹا، جہاں معلوم ہے صلاحیت ہے لیکن امکان نہیں ہے پڑھانے کا، حتمن یہ غم حسین کا حصہ ہے. اتنا شعور اس بچے کے پاس ہونا چاہیے کہ اپنے دور کی کربلا میں حسین کا ناصر بننے کے قابل ہو. اور ایک غم اور کوفے کے اندر رہ جانے والا فقط سید الشہداء پر آنسو بہا کر سید الشہداء کے لشکر میں شامل نہ ہونا، یہ بے بصیرتی اور یہ لا تعلقی اور یہ خاموشی اور یہ بے حسی، اس کا ایک سبب اہل کوفہ کا جاہلیت کے زیور سے آراستہ ہونا تھا، اہل کوفہ کا علم اور دانش سے دوری کا نتیجہ تھا کہ سید الشہداء کے قیام کا مقصد نہ سمجھ سکے. اور شہادت و عاشور کے دن کے بعد انہوں نے اپنے گھروں میں فرش عزا بھی بچھائی، آنسو بھی بہائے، سب کچھ کیا، لیکن وہ جو موقع تھا نصرت کا، نصرت کے لیے تیار نہیں ہو سکے. جس باب العلم کے بیٹے کے ہم منتظر ہیں، اس کا ہر ناصر علم کا چشم چراغ ہونا چاہیے، اس کا ہر انتظار کرنے والا علم حاصل کرنا یہی انتظار کا تقاضا ہے، یہی ظہور میں تعجیل کا سبب بنے گا جتنا میں اپنی معرفت، اپنی آگاہی میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. تو یہ تعلیم کا مرحلہ یہ ہمیں با اختیار بنائے گا، یہ ہمیں مختلف اداروں میں، مختلف جگہوں پر شیعہ کو با اختیار بنائے گا. بس تشیع کسی قیمت پر بھی آگاہی و علم سے اپنے بچوں کو جدا نہیں رکھ سکتے، اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے. حسینی طرز زندگی یہ ہے، اس قدر بصیرت ہو اپنے زمانے کی یزید کو بھی پہچان سکے، اپنے زمانے کے شمر کو بھی پہچان سکے، اپنے زمانے کے دشمن کو بھی پہچان سکے، اپنے زمانے کی امامت کو بھی پہچان سکے. آپ کو پتہ ہے روایت ہے، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، اپنے زمانے کی امامت اور امام سے دوری امام نے فرمایا یہ روایت مختلف معصومین سے ہے، نبی اکرم سے بھی ہے اور باقی آئمہ علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے، جو شخص بھی اپنے زمانے کی امامت کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مرگ ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سامنے اگر ہم بولیں کہ کون مرگ ہے، کوئی بولے ڈاکٹر اسد نقوی، انجینئر سلطان علی، فلاں ایڈوکیٹ، فلاں سید، فلاں اس مقام پر اتنی تعلیم 18 سال، فلاں پی ایچ ڈی، فلاں وکیل، لیکن معصوم کیا بول رہے ہیں؟ معصوم بول رہے ہیں کہ جاہلیت کی حالت میں اس دنیا سے گیا گیا، اگرچہ اس کے پاس ڈگریاں بہت ساری ہیں، لیکن وہ چیز جو انسان کو جاہلیت سے نکال کر میدان معرفت میں لاتی ہے وہ اپنے زمانے کی امامت کی معرفت ہے۔ بس یہ اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں امام نے اتنی باریکی سے یہ روایت ہے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت، ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں کتنا مسلمانوں کا طبقہ، کتنی مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے کہ جو نبی اکرم کی امامت کے قائل ہیں، کہ نبی اکرم امام بھی تھے، نبی اکرم جس طرح رسول تھے، جس طرح نبی تھے، اس طرح امام بھی تھے، خداوند متعال سے دین لینے میں نبی تھے، مقام نبوت پہ فائز تھے۔ خلاصہ کرتا چلو، اور یہی دین لوگوں تک پہنچانے میں رسول تھے، رسالت پہنچانا لوگوں تک، اور فقط یہاں پر اکتفا نہیں کیا، نہیں کہا وما علینا الا البلاغ کہ فقط یہی کام تھا، یہی دین جو بحیثیت نبی مقام نبوت پر فائز ہوتے ہوئے دین خدا سے لیا ہے محفوظ طریقے سے، اور یہی دین بحیثیت رسول امت تک پہنچایا ہے، اس پر اکتفا نہیں کیا، بحیثیت امام مدینے میں یہ دین نافذ بھی کیا، مکے میں یہ دین نافذ بھی کیا، پس مقام نبوت و رسالت ہوتے ہوئے سید الشہداء کی یہ روایت ہے، ان رسول اللہ کانا ہو الامام، یہ سید الشہداء کے جملے ہیں، بے شک رسول اللہ امام تھے، یہ دین لوگوں پر نافذ کرنا امامت ہے، اور ختم نبوت ہوا ہے، ختم امامت نہیں ہوا، بس غدیر کے دن جو اعلان نبی کے دہن مبارک سے امیر المومنین کے لیے ہوا، وہ امامت کا آغاز نہیں تھا، امامت کا تسلسل تھا۔ سید الشہداء عاشور و کربلا میں امامت کو بچانے کے لیے نکلے تھے، بس بعثت نبی ہو یا غدیر خم ہو یا کربلا معلا ہو، تینوں خدمت امامت میں گئے، اور اس قدر مہم ہے یہ امامت، اس قدر مہم ہے یہ ولایت، اس قدر مہم ہے یہ حکومت اسلامی، اس قدر مہم ہے سیاست اسلامی کہ خدا نبی سے کہہ رہا ہے اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، نہیں کہا اے رسول ایسا حاکم پہنچا دیجئے جس کو آپ کے خطے کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، نہیں کہا ایسا حاکم پہنچا دیجئے کہ جس کو چند قبیلوں نے بیٹھ کر طے کر لیا ہے کہ یہ ہمارا حاکم ہوگا، بلغ ما انزل الیک آپ تک پہنچا ہے من ربک آپ کے رب کی جانب سے، پس مکتب حسینی میں، طرز سیاست حسینی میں امامت اور ولایت ایسا نظام سیاسی پر نظام حکومت ہے جہاں حاکم خداوند متعال کی طرف سے معین ہوتا ہے، اور اس قدر مہم ہے کہ اے رسول وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا، اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کہ آیا آج تک ایسا ہوا ہے کہ نبی کی صادقانہ زندگی میں خدا نے کوئی پیغام دیا ہو اور رسول نے نہ پہنچایا ہو؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ بس اس آیت کی اتنی پیاری تفسیریں ہوئی ہیں، اتنی خوبصورت تفسیریں ہوئی ہیں کہ جس کے اندر نبی کی کوتاہی کا تو نعوذ باللہ شائبہ موجود نہیں ہے، بلکہ اہل امامت کو یہ پیغام دینا تھا اگر رسول نے غدیر خم تو تم تک امامت اور ولایت کا پیغام پہنچا دیا اور اے امت اسلامی تم نے رسول سے یہ پیغام ولایت اور امامت نہیں لیا تو تم نے بھی بارگاہ رسالت میں اپنا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ یہ پیغام دینا منظور تھا۔ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر نبی بیان نہ کرے تو نبی کے لیے خداوند متعال یہ فرمائے، لیکن اگر نبی بیان کرتے اور امت اس پیغام کو نہ لے، سبحان اللہ، یہ دونوں صورتوں میں رسالت کے حق کی بارگاہ میں کوتاہی ہے۔ آپ دیکھیں، آج آپ دیکھیں، اسی لیے یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جو بھی اپنے زمانے کی امامت کی معرفت نہ رکھے، ہو سکتا ہے کوئی آج بولے مجھے نبی کی امامت کی معرفت ہے، امیر المومنین کی امامت کی معرفت نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے زمانے میں اس دنیا سے چلا جائے تو امام بول رہے ہیں جاہلیت کی موت مرا ہے، چونکہ جس زمانے میں یہ زندہ ہے امیر المومنین امام ہیں، اس کو اگر نبی کی امامت کی معرفت ہو، اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو، جاہلیت کی موت جا رہا ہے۔ اور آج کے اس دور میں جب امام معصوم پردہ غیبت میں جاتے ہوئے امامت اور ولایت کے تسلسل کو نظام ولایت فقی کے نام سے منسوب کر کے، بتا کر، باخبر کر کے، معرفت دے کے جا رہے ہوں کہ اس عارضی دور میں کہ جب امام معصوم پردہ غیبت میں ہیں، جو حقیقی وارث حق کے امامت و ولایت ہیں، وہ کہہ رکھے ہیں تمہارے دور میں فقی کی امامت اور ولایت میں زندگی گزارنا واجب ہے، اور اگر کوئی اپنے زمانے میں امامت فقی کی نسبت کوتاہی کرے، آیا یہ جاہلیت کی موت زندگی سے نہیں جائے گا؟ بس امامت کا قاعدہ ہے۔ غدیر کے دن امیر المومنین کی امامت کا اعلان ہوا، لیکن قاعدہ امامت نبی اکرم کی زبانی قیامت تک کے لیے طے پا گیا کہ حکومت و سیاست روئے زمین پر کسی بھی زمانے و کسی بھی مکان میں امامت اور ولایت کی ہوگی، جس کا متبادل امت تلاش نہیں کر سکتی۔ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، ورنہ وہی والی چیز کے جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ طرز زندگی حسینی متضاد راہوں کو زندگی کے اندر ڈال کر زندگی جاری رکھنے کا نام نہیں ہے۔ کہ انشاءاللہ اس نقطے کو کل آپ کی خدمت میں اور تفصیل سے بیان کروں گا کہ جب بھی ہماری زندگی کے اندر متضاد راستے دونوں زندگی کے اندر مطلوب ہو جائیں، اگر کوئی آپ سے کہے کہ مثلا آپ کا سیاسی نظام کیا ہے، آپ بولیں امامت اور ولایت، اور آپ سے پوچھے عملی طور پہ آپ کا سیاسی نظام کیا ہے، تو ہو سکتا ہے بحرین کا شیعہ بولے کہ بادشاہت، ہو سکتا ہے سعودی عرب کا شیعہ بولے کہ بادشاہت، حکومتی و سیاسی نظام جس میں میں زندگی گزار رہا ہوں، عملی طور پہ بادشاہت ہے کہ جس کے اندر میں زندگی گزار رہا ہوں، ہو سکتا ہے پاکستان کا شیعہ بولے کہ جمہوریت جس میں میں زندگی گزار رہا ہوں، لیکن تیرا سیاسی نظام جس کو غدیر میں بھی بچایا گیا، جس کو کربلا میں بھی بچایا گیا، وہ کیا ہے؟ یہ کہے گا امامت اور ولایت۔ تو اب یہ دو متضاد راستے ہیں، حسینی طرز زندگی کے اندر اس متضاد یعنی دو وہ راستے جو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان دونوں چیزوں کا ایک ہی زندگی کے اندر جم ہونا یہ طرز حسینی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سے پوچھے کہ زندگی بھر میں شروع امامت سے لے کر، شروع انبیاء سے لے کر ابھی تک، اگر آپ سے پوچھے کہ بہترین ازدواج روئے زمین میں کس کا طے پایا، شیعہ کیا کہے گا؟ امیر المومنین و سیدہ کا، درود بھیجو محمد و آل محمد۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اقرار کرے گا، یہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ یہ بہترین طرز ازدواج ہے، لیکن عملی طور پہ ہم اپنی گھرانوں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر اس طرز ازدواج سے فاصلہ اگر دیکھیں، ایک ہی زندگی میں دو متضاد چیزیں جم نہیں ہو گئیں؟ کہ یہ ذہنی طور پہ قائل ہے اس ازدواج کا کہ وہ طرز ازدواج بہترین ہے، لیکن عملی طور پہ کتنا فاصلہ ہے اس طرز ازدواج میں ہونے والے امور اور اس طرز ازدواج میں ہونے والے امور کا؟ اس تضاد کو حل کرنا ہے، اس فاصلے کو ختم کرنا ہے، تاکہ حسینی طرز زندگی پر امور انجام پائے جا سکیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس اگر یہ مشکل، اگر یہ راز ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے شہید حسینی کے شہادت کے عنوان سے جو تسلیتی خط پاکستانی عوام کے نام بھیجا تھا، اس خط میں یہ اشارہ کیا تھا، کہا تھا کہ شہید حسینی کے دو قاتل، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے دو قاتل اس خط کے اندر ان کے نقابوں سے پردہ ہٹایا تھا. ایک قاتل تو وہی جنہوں نے ظاہری طور پر آ کر شہید حسینی کو گولیوں سے قتل کیا، شہید کیا، اور ایک امام خمینی نے اس خط میں یہ جملے لکھے جو آج بھی یہ خط امام خمینی کے بہت کچھ کلام ہیں، جو اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر امام خمینی کے 50 مختلف خطابات، جو کہ شاید 1000 سے زیادہ ہوں، کہ جو خط لکھے، جو باتیں کیں، جو بنفس نفیس کیں، جو خطاب کیے، ان میں سے اگر 50 عمدہ ترین امام خمینی کے کلمات الگ کیے جائیں تو یہ جملہ ان میں آئے گا کہ اس میں امام خمینی نے لکھا، پاکستان کے شریف و پاکستان کے عظیم تشیع کے نام لکھا کہ اگر پاکستان کے علماء، حوزہائے علمیہ و مدارس اپنی قوم کو یہ راز اور یہ بات بتانے میں کامیاب ہو جاتے کہ ایک ہی دین میں دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، تو آج شہید حسینی پاکستان میں زندہ ہوتے ہیں، آج شہید حسینی ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. یہ امام خمینی نے جملہ بتایا، اور اس جملے کے اوپر آپ یقین جان لیجئے پاکستان کے اندر دینی مزاج، چاہے شیعہ میں ہو، چاہے سنی میں ہو، یا دیگر مسالک کے اندر موجود ہو، دینی مزاج کے اندر پائی جانے والی ایسی آفت کی جانب امام خمینی نے اشارہ کیا کہ اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، جیسے علامہ اقبال فرماتے تھے کہ حقیقی مشکل شناس پاکستان کا، فرماتے تھے کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زباں جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں کہ علامہ اقبال متوجہ کر رہے تھے اصل مشکل کیا ہے، کہ تیرے ظاہر میں، تیری باتوں میں، تیرے عمل میں ایک اور اسلام کی تفسیر ہے، اور تیرے ذہن میں ایک اور اسلام کی تفسیر ہے. امام خمینی یہی فرما رہے تھے، ایک ہی دین میں دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے تھے. ابھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے افراد اسی لیے کہتے بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک ایسا مجاہد جو اس وقت دنیا اسلام کی مشکلات کے حل کے لیے کوشاں ہو، 24 گھنٹے اپنی توانائیاں جہاد علمی کر رہا ہو، کہیں جہاد عسکری کر رہا ہو، کہیں جہاد تربیتی کر رہا ہو، کہیں جہاد درسی کر رہا ہو، کہیں جہاد تبلیغی کر رہا ہو، ایک بہت مصروف، مشغول و حسینی طرز زندگی کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہو، اور ایک شخص بالکل لا تعلق ہو، کیا ہو سکتا ہے یہ دونوں برابر ہوں؟ لیکن اگر میں اپنی زندگی کے اندر دونوں کو مجاہد سمجھوں تو میری زندگی کے اندر مجھے معلوم نہیں ہو پائے گا کہ راستہ کہاں ہے، کہ مجھے جانا کہاں ہے. انشاءاللہ اس نقطے کی کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ اس کی وجہ سے مشکل کیا پیش آئی، اور اب اس کا حل ہم حسینی طرز زندگی میں کہاں سے دریافت کریں گے. ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد والا. سید الشہداء کے ان ناصروں میں سے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اس تضاد کو حل کیا، اس میں ایک شخصیت زہیر بن قین کی شخصیت ہے، جو ایک زمانے کے اندر خلیفہ ثالث کے زمانے میں اس فتنے کا شکار ہوئے تھے. خلیفہ ثالث کے قتل میں جو پروپیگنڈا امیر المومنین کی شخصیت کے خلاف شروع ہوا، تب سے زہیر بن قین امیر المومنین سے جدا ہو گئے تھے اور اس فتنے کا شکار ہوئے. خانواد اہل بیت ہمیشہ سے زہیر بن قین کی شخصیت کی طرف متوجہ تھے. امیر المومنین نے بھی زہیر بن قین کو مختلف ذریعوں سے، مختلف وسیلوں سے ان کے شعور میں، ان کی آگہی میں اضافہ کرنے کی کوشش کی. منسلک بھی رہتے تھے اور شرمندہ بھی رہتے تھے. 61 ہجری میں جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، سید الشہداء زہیر کی شخصیت سے آگاہ تھے،
جب یزید کی بیعت سے انکار کیا سید الشہداء نے تو زہیر بن قین کی شخصیت متزلزل تھی، ایک طرف فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہاں پر حسین ابن علی کا ساتھ دینا ہے یا خاموشی اختیار کرنی ہے۔ کوفے کے اندر پرآشوب ماحول تھا، عالم اسلام کی فضا پہلے ہی پروپیگنڈا اور فتنوں کا شکار تھی۔ سید الشہداء سے کہیں بھی زہیر کا آمنا سامنا نہیں ہو پا رہا تھا، اگرچہ سید الشہداء چاہتے تھے کہ زہیر تک آگاہی و شعور پہنچنا ضروری ہے۔ ایک ماجرا یہ ہوا کہ جب مکے سے سید الشہداء بھی روانہ تھے سفر کے درمیان اور زہیر بھی اپنا قافلہ لے کر اسی راستے پر سفر کر رہا تھا جس راستے پر سید الشہداء بیویوں کو لے کر سفر کر رہے تھے، زہیر کے کاروان والوں نے سید الشہداء کے بارے میں یہ خبر دی کہ ہمارے اسی خط پر، ہمارے اسی راستے پر سید الشہداء کا کاروان بھی موجود ہے۔ راوی نے لکھا کہ زہیر بن قین قصداً سید الشہداء سے ملاقات کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، قصداً اجتناب کر رہے تھے، تدبیر یہ کرتے تھے کہ جہاں سید الشہداء کا قافلہ ٹھہرتا تھا زہیر اپنے قافلے کو حرکت دیتے تھے، اور جہاں سید الشہداء کا قافلہ حرکت میں ہوتا تھا زہیر وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اس سفر کے دوران بیشتر مرتبہ یہ ماجرا تکرار ہوتا رہا، سید الشہداء منتظر تھے کہ کہیں زہیر سے ملاقات ہو جائے۔ راستے کے دوران ایک ایسی منزل آئی جہاں پر زہیر کا پڑاؤ تھا، اگرچہ سید الشہداء تھوڑے ہی فاصلے پر ابھی کچھ پہلے ہی اپنے لشکر کے اندر پانی بھر چکے تھے، خستگی دور کر چکے تھے، لشکر کو سنبھال چکے تھے، استراحت کر چکے تھے۔ سید الشہداء نے دوبارہ اس مقام کے اوپر پڑاؤ ڈالا اور اپنا قاصد زہیر کے خیمے کی جانب روانہ کیا، کہا زہیر کو یہ پیغام دے کہ حسین ابن علی نے بلایا ہے۔ قاصد زہیر کے خیمے میں پہنچتے ہیں، جیسے ہی خیمے میں اندر جانے کی اجازت لیتے ہیں، راوی نے لکھا زہیر طعام کھانا تناول فرما رہے تھے، جیسے ہی قاصد کا یہ کہنا تھا کہ میں حسین کا قاصد ہوں اور حسین ابن علی نے آپ کو بلایا ہے، بس یہ نوالا زہیر کے ہاتھوں میں تھا، وہیں یہ نوالا ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ وہ گھڑی آ گئی جس کا خطرہ زہیر کو راستے بھر موجود تھا۔ وہاں پر یہ ماجرا ہوا کہ زہیر نے کہا، سمجھ گئے کہ حسین کیوں بلا رہے گئے، شرمندہ بھی تھے، کیونکہ ایک شرر عقیدت اور ادب اور احترام کا اہل بیت کی نسبت زہیر کے اندر موجود تھا، صرف پروپیگنڈے کی وجہ سے اور صحیح آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا متزلزل تھے فیصلے میں۔ کہا کہ سید الشہداء سے، کہا حسین ابن علی سے کہہ دیں کہ زہیر ابن قین اہل سنت سے تعلق ہے، زہیر ابن قین کا، یہ کربلا کے ان شہیدوں میں سے ہیں جو اہل سنت سے، جن کا تعلق ہے، اور ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ جب حسین اہل سنت سے ایک زہیر کو کھینچ کر قافلہ حسینی میں لا سکتے ہیں، تو فرش عزا پر بھی ایک اہل سنت کو اگر طرز حسینی پر عزاداری ہو تو آج کا زہیر بھی فرش عزا پر آ سکتا ہے۔ اتنی گنجائش مکتب حسینی میں موجود ہے۔ پس جیسی زہیر نے انکار کیا، منع کیا کہ کہہ دیجئے میں آنے سے معذور ہوں، خیمہ زہیر سے ایک نسوانی آواز آئی، زوجہ زہیر نے کہا، اے زہیر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کون بلا رہا ہے؟ خانوادہ اہل بیت کے غم میں اور اہل بیت کی محبت سے آشنا تھا، کہا زہیر تمہیں فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نہیں جاؤں گا؟ ایسی خواتین کربلا میں موجود تھی کہ جنہوں نے اپنے مردوں کو قیام کربلائی سے متعلق غیرت دلائی، کہا زہیر اگر حسین اتنا قریب موجود ہے اور فرزند زہرا نے بلایا ہے کہ زہیر اگر تو نہیں گیا تو میں جاؤں گی
فرزند زہرہ کی خدمت میں، بس یہ سننا تھا۔ اور زہیر نے جانے کی آمادگی بھری اور کہا کہہ دیجئے کہ میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد راوی نے یہ تو لکھا کہ زہیر کئی گھنٹے تک امام حسین کے خیمے کے اندر موجود رہے، بہت طولانی ملاقات زہیر سے سید الشہداء نے کی، لیکن اس ملاقات کا ماجرا نہیں آیا۔ اور اس ملاقات کے بعد زہیر جب خیمے سے باہر آ کر اپنے کاروان میں آئے ہیں تو پہلی بات زہیر نے اپنے کاروان والوں سے یہ کی ہے کہ اے کاروان والوں، اپنا سامان جدا کر لو، زہیر کا سامان جدا کر لو، ارے زہیر کے راستے تم سے الگ ہو گئے ہیں۔ پوچھا، ارے اے زہیر، یہ اتنے گھنٹوں میں، یہ اتنی باتوں میں، یہ اس وقت میں ایسا کیا ہو گیا کہ ابھی تو آپ حسین سے ملنے کے در پہ نہیں تھے، لیکن اس ملاقات نے زہیر کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا، اپنا سامان الگ کیا، اپنے اموال الگ کیے، اپنا رخت سفر الگ کیا، اپنے کاروان والوں سے حلالیت طلب کی، اپنی زوجہ کو بلا کر کہتے ہیں میں تجھے آزاد کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا انجام شہادت ہے، فرزند زہرا نے مجھے بتا دیا ہے یہ کاروان شہادتوں کی جانب جا رہا ہے۔ زہیر نے دعوت قبول کر لی ہے اور کہا میں نہیں چاہتا میرے بعد تو مجھ سے ملنے کی وجہ سے، تو مجھ سے ملنے کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے کسی مشکل کا شکار ہو، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پر زہیر کی زوجہ نے کہا اے زہیر، میں اس شرط پر یہ آزادی کو تسلیم کروں گی کہ آپ وعدہ کریں، مجھے پتہ ہے فرزند حسین کی خدمت میں قیام کا نتیجہ شہادت ہوگا، اور اس شہادت کے بعد آپ بارگاہ فاطمہ زہرا میں جائیں گے۔ میں آپ سے یہ عہد لینا چاہتی ہوں کہ جا کر کنیز کا یہ پیغام فاطمہ کو جا کر دے دیجئے گا۔ اے فاطمہ تو زہرا، زوجہ زہیر نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ قیامت کے دن، محشر کے دن آپ کی شفاعت کی محتاج ہوں۔ زہیر نے وعدہ کیا، حسین کے لشکر میں گئے، حسین کے کاروان میں شامل ہو کر یہ کاروان کربلا کی جانب بڑھا۔ سید الشہداء نے زہیر کو اپنے کاروان کے جو حصے کیے تھے، ایک حصے کا پرچم زہیر کے ہاتھ میں دیا۔ عصر عاشور زہیر نے کاروان حسینی سے اذن حسین لے کر ایسی جنگ کری، کتنے ہی عمر سعد کے لشکریوں کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک پیاسا ناصر حسین کب تک جنگ کرتا؟ ایک ایسا وقت آیا کہ عباس نے تیار کر کے بھیجا تھا، حسین لاشا زہیر لے کر آئے گئے۔ اور جب یہ عصر عاشور کے بعد جب انصار حسینی قتل ہو گئے، سید الشہداء کی شہادت ہو گئی، اور جب یہ خبر عام کر دی گئی کہ حسین قتل کر دیے گئے، یہ خبر زوجہ زہیر کو اسی کاروان کے درمیان پہنچی۔ زوجہ زہیر نے فوراً اپنا ایک غلام روانہ کیا کربلا کی جانب کہ اے غلام زہیر کو کفن دینے چلا جا۔ ارے کربلا میں حسین کو سب جانتے ہیں، کاروان حسین کو سب جانتے ہیں، ارے میرا زہیر غریب ہے، ہو سکتا ہے حسین کو کوئی کفن دے دے، ہو سکتا ہے حسین کو کوئی دفنا دے۔ زوجہ زہیر نے ایک گٹھری آمادہ کر کے اپنے غلام کو دی، ارے غریب الوطن زہیر کو جا کر یہ کفن دے کے اس کو دفنا دے۔ یہ غلام ایک ایڑ لگاتا ہے، اپنا گھوڑا کربلا کی جانب بڑھاتا ہے، جب پہنچتا ہے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اس غلام کے ہاتھ سے یہ گٹری چھوٹ گئی، وہیں سے ایڑ لگا کے دوبارہ زوجہ زہیر کی خدمت میں آتا ہے۔ ارے جو دیکھا تھا کربلا میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے اے زوجہ زہیر، تو اپنے زہیر کی فکر میں ہے، ارے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر حسین کا لاشا، اکبر کا لاشا، عباس کا لاشا، قاسم کے ٹکڑے کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑے گئے، ارے تجھے زہیر کی خبر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج. پروردگار عالم تیری اس بارگاہ میں عزادار یہ سید الشہداء کی یہ عبادت جو انجام دی ہے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، تمام شرکاء مجلس کی و بانیان مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، تمام مریضوں کو اس مجلس کے طفیل شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بانیان مجلس کے مرحومین، شرکاء مجلس کے مرحومین، مسجد میں خدمت کرنے والوں کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، جہاں کہیں بھی عزاداری، ماتمداری و علمداری و جلوس عزا منعقد ہو رکھے ہیں، تمام عزاداریوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. دشمنان عزاداری و دشمنان اہل بیت کو اپنے عزائم سمیت نیست و نابود فرما. تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، تمام علماء، تمام مراجعین مجتہدین کو، بالخصوص رہبر معظم انقلاب اسلامی کو طولی عمر عنایت فرما، صحت و سلامتی عنایت فرما. تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. ماتم حسین.